المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قربنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات عزیزان محترم کرامت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانیت کو عزت عطا کرنے کے لیے، انسانیت کو شرف عطا کرنے کے لیے، انسانیت کو فضیلت عطا کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک نظام معین کیا. وہ نظام ہدایت کسی اور کے پاس نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جانوروں پر نبی مبعوث نہیں ہوئے، درختوں پر نبی مبعوث نہیں ہوئے، پہاڑوں پر اور میدانی علاقوں پر نبی مبعوث نہیں ہوئے. نبی مبعوث ہوئے انسانوں پر. تو یہ آخر تھا کیا؟ اس انسان میں وہ ایسی کون سی شے تھی کہ اسے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ایک پورے نظام کو وضع کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جو مخلوقات کی تقسیم ہے وہ تقسیم یوں ہے کہ سب سے نیچے ہے جمادات، پتھر، اس سے اوپر ہے نباتات، درخت، اس سے اوپر ہے حیوان، جانور، اس سے اوپر ہے انسان. فلسفے کے ماہرین نے کائنات میں مخلوقات کی یہی ترتیب رکھی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. عجیب بات یہ ہے کہ کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں. پتھر، اس سے اوپر درخت، درخت سے اوپر جانور، جانور سے اوپر انسان. تو کبھی پتھر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں درخت ہوں، اور کبھی درخت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جانور ہوں، اور کبھی جانور نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسان ہوں. ہر ایک اپنی حد میں رہا، پتھر اپنی حد میں رہا، درخت اپنی حد میں رہا، جانور اپنی حد میں رہا. یہ انسان تھا، یہ انسان تھا جس نے اپنی حد سے آگے بڑھ کر دعوے کیے. فرعون نے چاہا کہ اسے خدا مان لیا جائے، مسیلمہ کذاب نے چاہا کہ اسے نبی مان لیا جائے، اور دو رکعت کے پیش نماز نے چاہا کہ اسے امام تسلیم کر لیا جائے۔ توجہ رکھنا، تو جہاں سرکشی کا مزاج آیا، جہاں سرکشی کا مزاج آیا وہاں ہدایت کی ضرورت پڑی۔ آرام سے سنتے جانا، اس لیے کہ پچھلی ساری تقریروں کی تلخیص ہوگی اور بہت اختصار کے ساتھ وہ تلخیص پیش کروں گا۔ تو جہاں سرکشی آئی وہاں ہدایت آئی۔ تو اب ہدایت کے معنی جانتے ہو؟ ہدایت نام ہے عقل کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کو لگام دے دینے کا۔ آرام سے سنتے جانا، ہدایت نام ہے عقل کے بدکے ہوئے جانور کو لگام دے دینے کا۔ یہی سبب ہے کہ نبی جو آئے تو تمہارے گھٹنے کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، تمہارے سر کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، تمہارے بازوؤں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، نبی آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو جملہ سننا، نبی کیوں آئے؟ عقلوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے گا وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا یا نہیں؟ جو عقلوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا جائے گا، مجھے بس اتنا بتا دو کہ وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا یا نہیں؟ تو آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، جبھی تو ہدایت کریں گے عقلوں کی۔ نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، موسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، عیسیٰ اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان، ہمارا نبی پوری کائنات کا عقل مند ترین انسان۔ تو آج تک یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ جو اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہو، ہلکے بخار میں سرسام کیسے ہو گیا؟ نظام ہدایت چلا، بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن میں نے چلے گفتگو ترخیص پا رہی ہے، نظام ہدایت چلا اور ادھر سے اسے ڈیمیج کرنے کے لیے ابلیس کا نظام گمراہی چلا، اور پھر ادھر سے اسے بچانے کے لیے اللہ کا نظام حفاظت چلا۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ تینوں باتیں مسلسل تقریروں میں عرض کر چکا، اور اب فکر کو آج اس مقام سے آگے جانا ہے۔ تو پرورنگار یہ جو تیرا نظام ہدایت ہے، بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میرے کان پک گئے ہیں سنتے کہ بھائی یہ 12 امام ایک ہی خاندان میں، یہ عجیب نسل پرستی ہے، یہ عجیب خاندان پرستی ہے کہ رسول کے بعد اگر ہدایت آئی بھی تو ایک ہی خاندان میں آئی۔ بھائی بہت توجہ ہے، تو اب ذرا نظام ہدایت کو دیکھنا۔ وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھ دی، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کتاب رکھ دی۔ تو اب اللہ سے پوچھو کہ ساری نبوتیں ابراہیم کی ذریت میں کیوں رکھا ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ کیا یہ عجیب نسل پرستی نہیں ہے؟ بھائی سنو، پچھلی تقریروں سے متصل ہو رہا ہوں۔ وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھ دی۔ تو ابراہیم کی ذریت میں کون سا عہدہ آیا؟ نبوت۔ اور میں آیت کسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، وَإِذِ ابْتَدَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ ابراہیم آیت پڑھ چکا ہوں، اب پوری تفصیل آیت کی دے چکا ہوں۔ ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، کہا پرورگار یہ عہدہ میری ذریت کو جائے گا؟ کہا کہ بھائی تمہاری ذریت میں عہدہ جائے گا لیکن ظالموں کا نہیں جائے گا. تو اب دو عہدے چلے ابراہیم کے خاندان میں. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, دو عہدے چلے ابراہیم کے خاندان میں. دیکھو بزرگ تو سب جانتے ہیں نا, میں نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں, شاید یہ دلیل کام آ جائے, شاید یہ دلیل کام آ جائے. پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی ہدایت تو ختم ہو گئی رسول پر, یہ تم اپنے امام لیے کیا گھوم رہے ہو؟ کہتے ہیں نا کہ ہدایت رسول پہ ختم ہو گئی. تو آپ سننا, نوجوان دوستوں کو یہ جملہ حدیہ کر رہا ہوں کہ ابراہیم کی نسل میں دو عہدے آئے, عہدہ نبوت, عہدہ امامت. جب دونوں ساتھ چلے تو ایک منزل پر قرآن نے اعلان کیا, ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہم محمد پر نبوت کو ختم کر رہے ہیں. تو بھائی جب دو عہدے چلے تھے تو ایک نبوت ختم ہو گیا, اب اگر امامت ختم ہوئی تو تم آیت دکھلا دو, تم دکھلاؤ. ختم امامت کیا ہے؟ اب تم دکھ رہے ہو تو اب ذریت ابراہیم میں امامت چلی. بھائی بہت توجہ رکھنا, لیکن آسان نہیں ہے وہ مرحلہ جس مرحلے سے اپنے سننے والوں کو گزارنا چاہ رہا ہوں. ذریت ابراہیم میں امامت چلی. اب میں کیسے عرض کروں کہ ابراہیم کون ہے اور ذریت ابراہیم کا امام کون ہے؟ میں انجمن حسین الہیان میں ایک آیت پڑھ رہا تھا اور اس آیت کو میں نے دوسری آیت سے متصل کیا, لیکن جو استدلال تھا وہ استدلال آج یاد ہوں گا. بہت توجہ سننا, آیتیں پڑھ چکا انجمن حسین الہیان میں. رب بھائی دیکھو اس امام تک جانا ہے نا, رب ارنی کیف تحیی الموتا. ابراہیم نے دعا مانگی, پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. بھائی کیا کمال کی بات ہے, رب ارنی کیف تحیی الموتا, پروردگار اپنی ایک نشانی دکھلا دے, ایک نشانی دکھلا دے کہ تو, یہ نشانی ہے نا اللہ کی, آیت ہے اللہ کی, ایک نشانی دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ ابراہیم کی شان ہے کہ ایک نشانی کے لیے دعا مانگے, اور وہ میرے محمد کی شان ہے کہ معراج کی رات وہ معراج کی شب میں کندھا ہلا کے کہا جائے لے نورے یہو منا یادنا, آؤ محمد ہماری ساری نشانیاں دیکھ لو. کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتا, پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. ٹھیک, قال اولم تؤمن, اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے, تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ قال بلا, کہا پروردگار ایمان تو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان نہ ہو؟ بلا ایمان تو ہے, ولیکن لیتمئن قلبی, مالک ایمان ہے اطمینان نہیں ہے, ایمان ہے اطمینان قلب میں نہیں ہے. قالا, آرام سے سننا, بڑی لمبی آیت ہے. قالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک صیا. کہا ابراہیم, اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تمہارے پاس ایمان ہے اطمینان نہیں ہے, تو ایسا کرو کہ چار پرندے لو, انہیں مانوس کرو, مانوس کرنے کے بعد انہیں ذبح کر دو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, ان چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا دو, پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا گوشت کس پرندے کا ہے. جب وہ مل جائے ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, تو تمہاری بستی کے چاروں طرف یہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا, تھوڑا تھوڑا گوشت ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھاؤ. ثم ادعهن, اور پھر نیچے اتر کے انہیں پکارو, یاتین کا سیا, وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. ابراہیم نے چار پرندے لیے, انہیں مانوس کیا. بھائی کہانی نہیں ہے, یہ تو قرآن کی آیت ہے, کہانی نہیں ہے. ابراہیم نے چار پرندے لیے, انہیں مانوس کیا, انہیں کاٹا, ان کے گوشت کو ملایا, نو پہاڑیاں تھیں ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف, ان نو کی نو پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت جا کے رکھا, نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد آواز دی ہلمو الیہ، آئے جانوروں میرے پاس آ جاؤ. وہ مردہ جانور تھے، وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. ابراہیم کے پاس توجہ رکھنا، اس جگہ میں آگے جا رہا ہوں، دلیل دے دیے مجھے. ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، اور میرے نبی کے لیے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. اے اطمینان رکھنے والے محمد، ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں ہے، توجہ رہے، ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں ہے، اور میرا نبی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا، اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا. توجہ رکھنا، تو ابراہیم سے افضل کون؟ محمد رسول اللہ. بس یہی لانا تھا، دونوں آیتوں کو جوڑ کر اسی نتیجے تک لانا چاہ رہا تھا. ابراہیم سارے انبیاء سے افضل ہیں، ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہیں، صرف رسول اللہ کو چھوڑ کر. موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، نوح سے افضل، داؤد سے افضل، سلیمان سے افضل، سارے انبیاء سے افضل ہیں. ان کا لقب ہے شیخ الانبیاء، نبیوں کے سردار. تو ابراہیم سے افضل کتنے ہیں؟ ایک، محمد رسول اللہ. باقی جتنے ہیں وہ ابراہیم سے نیچے ہیں. ہو گئی نا بات بھائی؟ بہت بہت توجہ ہے. تو آپ رسول کیسے افضل ہے؟ ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں ہے، محمد کے پاس اطمینان ہے. اے اطمینان رکھنے والے محمد، اے اطمینان رکھنے والے محمد، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان رکھنے والے محمد واپس آ جا. تو ابراہیم سے افضل ایک محمد ہے نا، ایک محمد. اب ابراہیم کی دعا سنو، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. پروردگار مجھے نبوت دے دے اور مجھے صالحین میں شمار کر دے، مجھے صالحین تک پہنچا دے. تو میں ہاتھ جوڑ کر کروں کہ ابراہیم تم سے افضل تو کل ایک صالح ہے. ابراہیم تم سے افضل تو فقط ایک صالح ہے. یہ دعا کیا مانگ رہے ہو کہ حبلی حکمان والاقریب صالحین، مجھے صالحین میں شامل کر دے؟ تو ابراہیم جواب دیں گے کہ بھائی محمد ایک نہیں ہے، اولونا محمد واسطونا محمد واخرونا محمد کلونا محمد. اس مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھو، گفتگو کو تلخیص پانا ہے اور عاشور کی شب بھی ہے، بات کو مکمل بھی ہو جانا ہے. تو اب میرے موضوع کی مجبوری اگر مجھے روک لے تو میں تم سے معذرت خواہ ہوں. بہت آرام سے سننا، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وقتی آئیں پھر منسوخ ہو گئیں، وقتی آئی پھر منسوخ ہو گئی. مثلا اے ایمان لانے والو جب نبی سے پرائیویٹ بات کرو، آیا نجوا کہلاتی ہے یا قرآن میں، جب نبی سے پرائیویٹ بات کرو تو پہلے صدقہ دو پھر نبی سے پرائیویٹ بات کرو. آیت آئی، ایک ایک مسلمان کا منہ دیکھتی رہی، اور جب تین دن کے بعد کسی نے سوائے علی کے عمل نہیں کیا تو آیت منسوخ ہو گئی. بھائی توجہ رکھنا، اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، حکم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، یہ بات تو تسلیم کہ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی، جن کا حکم ختم ہو گیا، اب ان پہ عمل نہیں ہوگا، فقط تلاوت ہوگی، عمل نہیں ہوگا. جیسے یہ آئے نجوا ہے، صدقہ دینے والی آیت. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن میں ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے انسانوں پر قیامت تک حج واجب کر دیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے لے جائے, عرش پر رکھ دے اور حج کی عادت باقی رہ جائے؟ توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. اب پوچھ رہا ہوں میں اپنے سننے والوں سے, کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا لے اور اٹھا کے کہیں لے جا کر کے مریخ پر اتاروں پر اور آیت حج کی رہ جائے؟ ممکن نہیں ہے. اگر قیامت تک حج کی آیت ہے تو قیامت تک خانہ کعبہ کو باقی رہنا چاہیے. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس کہ اسی مقام سے تو مجھے آگے جانا ہے. اگر قیامت تک حج کی آیت ہے تو قیامت تک خانہ کعبہ کو زمین پہ باقی رہنا چاہیے. اب میں آئے پڑھ رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر یہ آیت قیامت تک ہے, منسوخ نہیں ہے, تو قیامت تک ایک صاحب عمل کا ہونا ضروری ہے. پہنچ رہی نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک؟ بہت زیادہ رحمتیں سماعت نہیں دوں گا, بہت مختصر ہے لیکن بات مکمل ہو جائے. جب جبیل اس سے گفتگو ہے, میں نے گزشتہ سال چوتھی محرم کو اس منبر سے سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ان اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں, اترتے رہیں گے, جبریل اترتا ہے, اترتا رہے گا. توجہ رکھیے گا بھائی, کس لیے فرشتے اترتے ہیں؟ من کل امر, امر لے کے آتے ہیں. تو اگر امر آتے ہیں تو صاحب امر ہی پہ آئیں گے, کسی مجذوب پہ نہیں آئیں گے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, اور ظاہر ہے کہ انہی مرحلوں میں اپنے سننے والوں کو روکنا ہے. بھائی سنتے جانا, سنتے جانا, تاکہ دلیل مکمل ہو جائے. دلیل مکمل ہوئی اور میں نے اجازت لے لی, تو اب قرآن نے اور رسول نے مل کر عجیب حکم دیے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اولو الامر کی. ٹھیک, ایک آیت مجھ سے اور سنتے جاؤ, فسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو اہل ذکر سے, اطاعت کرو اولو الامر کی, پوچھو اہل ذکر سے. دو آیتیں ہو گئی, تو ایک آیت اور بھی سن لو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو رہو صادقین کے ساتھ. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, اطاعت کرو اولو الامر کی, سوال پوچھو اہل ذکر سے, رہو صادقین کے ساتھ. یہ تین آیتیں ہو گئی, تو اب ایک روایت بھی سنتے جاؤ, انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ ہے و عصرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما, تمسک کرو عصرت سے. بھئی عجیب کمال کی بات ہے, تمسک کرو عصرت سے, اطاعت کرو اولو الامر کی, سوال پوچھو اہل ذکر سے, رہو صادقین کے ساتھ, تمسک کرو اطرت سے. یہ چار باتیں ہو گئی, تو پانچویں اور آخری بات بھی سن لو, مسلو علیہ بیتی کم مسلح سفینہ تلو من رکے بہا نہ جا, سوار ہو جاؤ اہل بیت کی کشتی میں, سوار ہو جاؤ اہل بیت کی کشتی میں. تو اب مجھے بتاؤ, اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی, علم لینا ہے اہل ذکر سے, رہنا ہے صادقین کے ساتھ, تمسک کرنا ہے اطرت سے, سوار ہونا ہے کشتی اہل بیت میں. تو اگر یہ پانچ الگ الگ لوگ ہو تو پوری زندگی راستے میں گزر جائے گی. سوال پوچھنے کے لیے اہل ذکر کے پاس بھاگ رہے ہیں, اطاعت کرنے کے لیے اولو الامر کے پاس جا رہے ہیں, تمسک کے لیے عصرت کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ عقل کا قاعدہ ہے کہ جو اولو الامر ہو وہی اہل ذکر ہو, وہی صادق ہو, وہی عصرت ہو, وہی اہل بیت ہو. منتق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، تو جو جو اولو الامر ہے وہی اہل ذکر ہے، وہی صادق ہے، وہی عزت ہے، وہی اہل وید ہے، اور اس کا وجود ہے. میں سننا، میں پڑھا لکھا مجمع ہے، ورنہ میں ان مسائل کو نہ چھیڑتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اس کے پہلے مخاطب ہے محمد، محمد رسول اللہ تو اب رہے نہیں، تو کیا آیت منسوخ ہو گئی؟ آیت منسوخ نہیں ہوئی. تو اگر آیت موجود ہے تو ایک نفس مطمئن کا وجود ضروری ہے، چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. اب یہ سلسلہ ہدایت چلایا، میں سنتے جانا، لیکن مجھے کسی نتیجے تک پہنچنا ہے، اور وہ نتیجہ قریب آ گیا. یہ سلسلہ ہدایت چلایا پروردگار نے کہ چاہے سامنے ہو، چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. اب میں کیا عرض کروں، میں کیا عرض کروں کہ 31 طریقوں سے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے. سید مختلف طریقے ہیں اور میں مختلف لفظوں میں سے بیان کر رہا ہوں. سیکونا خلفائی بعدی 12، رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کمال کی بات ہے. سیکون الائمت من بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے. تو اتنی بات تو طے ہوئی کہ دونوں قول رسول کے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے. یعنی مستند ترین کتابیں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، سننا، اپنے گھر کی کتاب سے یہ بات نہیں پڑھی. سیاہ ستہ میں روایت ہے کہ میرے بعد امام بارہ ہوں گے، میرے بعد خلفاء بارہ ہوں گے. گن لو، خلفاء راشدین 4، خلفاء بنی امیہ 27، خلفاء بنی عباس 38، حاضر امام 49، دائیان مطلق 52. یہ 12 کی تعداد سوائے ہمارے کہیں پوری نہیں ہوتی. بس میں نے زحمت دی. اور بعض روایت میں دیکھو، اب میں نے دو روایتیں پڑھ دی نا، اب مختلف ورژنز ہیں، مختلف ورژنز ہیں، میں سنتے جانا، لیکن بہت زیادہ رحمت نہیں دوں گا. سیکون الائمتو بعدی 12 کلہم من قریش، وہ سارے قریشی ہوں گے، سن رہے ہو. اور علامہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت علامہ وحید الزمان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو یوں لکھا، بڑی مشہور، بڑی مشہور حدیث ہے. سیکون الائمت من بعدی 12، علامہ وحید الزمان اہل حدیث کے انتہائی بڑے عالم گزرے ہیں، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے روایت لکھی، سیکون الائمت بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی. پہلا ان 12 اماموں میں سے پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. تو پہلا اور آخری معین کر کے بتا دیا کہ جو درمیان میں ہوں گے وہ اسی معیار کے ہوں گے، جو درمیان میں ہوں گے وہ اسی معیار کے ہوں گے. کلہم 12 کے 12، اب لفظ کل آ گیا ہے تو سنتے جاؤ، اس لیے کہ رسول کے کس زبان مطہر سے اگر کل نکل جائے تو پھر اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا. میری تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے. اگر خدا کی زبان سے کل نکل جائے تو اس میں استثناء نہیں ہو سکتا. خدا نے کہا کلون فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر چکر کھا رہا ہے. کلون فی فلک، تو کیا امکان ہے کہ کوئی نہ کھا رہا ہو؟ نہیں، اللہ جب کہہ دے کل. اچھا دیکھو، اور آسان کر دوں. رضویہ سوسائٹی کے کل افراد اس مجلس میں ہیں. میرا یہ جملہ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ میں کل افراد کو تو جانتا بھی نہیں. دیکھو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا میں یہ لفظ کل جو سمجھا رہا ہوں نا نوجوان دوستوں کو, تو اس سے زیادہ میں آسان نہیں بنا سکتا تھا. رضیا سوسائٹی کے کل افراد اس مجلس میں موجود ہیں. یہ جملہ جھوٹ ہے. اس لیے جھوٹ ہے کہ میں کل افراد کو جانتا بھی نہیں. تو میں اگر کل کہوں جھوٹ, اور وہ خالق اگر کل کہہ دے, وہ خالق اگر کل کہہ دے تو پھر کل کے معنی کل طے ہو گئے. کلن فی فلکن یسبحون, ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. ایک آیت کلو نفسن کلو, یہ کل تو دیکھو کلو. وہ خالق اگر کل کہہ دے تو پھر کل کے معنی کل طے ہو گئے جب آپ. کلن فی فلکن یسبحون, ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. ایک آیت کلو نفسن کلو, یہ کل تو دیکھو کلو نفسن ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بچ نہیں سکتا کوئی, کوئی سیارہ گردش سے رک نہیں سکتا, کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا. وجعلنا من الماء کل شیء, یہ کل دیکھنا کل شیء ہے, حیات ہر شے کی ہم نے پانی سے رکھی ہے. بغیر پانی کے کسی شے کی حیات نہیں ہے. کل دیکھ رہے ہو نا کل کی طاقت. کلو, بہت زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا. کلو حزبن بیمان لدائی فرعون, ہر انسان اپنی ہی قوم میں اور اپنے ہی گروہ میں اور اپنے ہی قبیلے میں خوش رہتا ہے. تو جہاں اللہ لگا دے کل وہاں بن گیا کلیا, اور جہاں بنا کلیا وہ کلیا ٹوٹ نہیں سکتا. توجہات مبذول ہے نا, بس اب سنو اور بات مکمل ہو جائے. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا کہ میں اگر کہوں کل جھوٹ ہے, اللہ اگر کہے کل سچ ہے, اللہ کا رسول اگر کہے کل سچ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل فی فلکن یسبحون, جعلنا من الماء کل شیء حی, ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجنبک علی ہؤلاء شہیدا. تو جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے کلیا بنا. اب سننا آیت کو, سورہ رعد میں آواز دی انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے, تو جب تک زمین پر ایک بھی قوم موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. بس تقریر عجیب عجیب مرحلہ ہے فکر کا. اور میں نے عرض کیا نا, میں بڑی معذرت چاہ رہا ہوں, عاشور کی شب بھی ہے, باتوں کو تلخیص بھی پانا ہے. اس لیے سن لو دو چار جملے اور مسائل اس کے بعد عرض کروں گا, وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ. لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. انما یہ لفظ کل رہے ذہن میں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, حبیب ہر قوم کے لیے ہادی ہے, ہے نا, ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو جب تک ایک بھی قوم اس دنیا میں موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. تو مالک اس ہادی کا نام کیا ہے؟ کہا مجھ سے جو پوچھو قرآن سے پوچھو. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, یہ لفظ کل دیکھ رہے ہو کہاں کہاں کام آ رہا ہے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, وہ ہادی کون؟ امام. پروردگار سمجھ میں آ گیا کہ جو ہادی اس وقت دنیا میں ہے, جو ہادی اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ امام ہے. سمجھ میں آ گیا میرے مالک؟ بس یہ بتا دے کیسا امام ہے. اب آخری آئے سنو لفظ کل کے ساتھ, مالک کو جتنا بتا دے وہ کیسا امام ہے. کہا سورہ یاسین میں نہیں پڑھا وہ کل شاہین ایسا نہ ہو فی امام مبین. بس تقریر استدلال. بس تقریر. تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. وکل شاہین, میں سنتے جانا, اب ایک لفظ کل پیش کروں گا اور اجازت لے لوں گا. وکل شاہین ایسا نہ ہو فی امام مبین, ہر شے کا کنٹرول, ہر شے کا کنٹرول ہم نے امام مبین کو دے دیا. جسے ہم دے وہ امام, جو خود لینا چاہے نہیں, جسے ہم دے وہ امام, جسے ہم کنٹرول عطا کرے ہر شے پر, وہ ہے امام مبین. جو خود خواہش رکھے کنٹرول کی وہ امام مبین نہیں ہے. تو اب امام مبین کون؟ جس کے پاس ہر شے کا کنٹرول, ہر شے کا, کل شے. تو کیا فہرست گناؤں کہ شے کسے کہتے ہیں؟ بھائی کوثر شے, جنت شے, سلسبیل شے, تسنیم شے, توبہ شے, سدرۃ المنتہا شے, زمین شے, آسمان شے, زندگی شے, موت شے, اور ہر شے کا کنٹرول امام مبین کے پاس ہے. تو جب زندگی اور موت کا کنٹرول بھی امام کے پاس ہے تو اگر مر جائے تو تعجب کرنا, زندہ رہے تو تعجب نہ کرنا. بس تقریر 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 تمام ہو گئی, اور اب سلسلے پھر کو آگے لے جانا. بھائی اللہ جہاں کہہ دے کھول, تو اب کوئی چیز اس میں سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی نا. بس تو اب مجھے اجازت دے دو, فقط ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو. اللہ نے کہا کلن فی فلک یسبحون, کل نفس ذائقۃ الموت, جعلنا من الماء کل شیء حی, کل حرب بما لديه فرحون, لکل قوم حال یوم ندعو کل اناس بامامهم, کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین. یہ تم نے کل کی آیتیں سن لی, سن لینا کل کی آیتیں. تو اب اللہ جب کہہ دے کل, تو پھر کل کوئی چیز باہر تو نہیں کر سکتی. کل کے مانی کل, بھائی کہاں جو رہے. تو اب تک اللہ بول رہا تھا, اور اب خندق کے میدان میں جب علی کو بھیجا تو کہا برادر ایمان و کل لو. برادر ایمان و, برادر ایمان و کل لو. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا رسول اللہ کل ایمان تو وہاں ہے, اب یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, برادر ایمان و کل لو ہے نا, پورا ایمان گیا, پورا ایمان گیا. ایلل کفر کل, پورے کفر کے مقابلے پر دیکھو, علی کو تو یہ زیب دیتا ہے کہ علی کو کہا جائے کل ایمان, لیکن وہ عمر ابن عبد ود, وہ عرب کا مشہور بہادر, کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے کل کفر کہا جائے؟ کل کفر ہے. علی کو کہا کل ایمان, ٹھیک ہے نا, علی ہے کل ایمان, تو کیا اس کا اسٹیٹس, اس کی حیثیت بنتی ہے کہ اسے کل کفر کہا جائے؟ بھائی کل کفر کا دنیا میں اگر کوئی بھی مستحق ہے تو وہ ہے ابلیس, ہے نا. کل کفر کا, کل کفر کے لقب کا کوئی بھی اگر مستحق ہے تو وہ ابلیس ہے. لیکن رسول نے ابلیس کو کل کفر نہیں کہا, ابلیس کو نہیں کہا, عمر ابن عبد ود کو کہا. تو بتانا یہ تھا کہ علی ہے کل ایمان, اب جو بھی اس کے مقابلے پہ آ جائے. تقریر تمام ہو گئی. علی ہے کل ایمان. بھائی سننا, وہ کل ایمان میدان میں آیا, سامنے ہے کل کفر, مقابلے پہ آیا کل ایمان. کہا تیرا نام؟ کل کفر پوچھ رہا ہے تیرا نام؟ کہا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. دیکھو یاد رکھو, میرے اس جملے کو یاد رکھنا, اگر باپ میں کوئی عیب ہو نا تو انسان دوستوں سے بھی چھپاتا ہے. باپ میں اگر کوئی عیب ہو تو انسان دوستوں سے بھی چھپاتا ہے, اور علی دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں انا علی جبن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. 32 جنگوں میں سے 31 جنگوں میں علی نے اپنا تعارف ابو طالب کے حوالے سے کرایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی. تو یعنی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، اب جو میرے مقابلے پر آئے وہ بھی تو بتائے کس کا بیٹا ہے. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، انا علی ابن ابی طالب. بھائی سننا آخری جملے سننا، بہت طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں نا، جانتے ہو، لیکن ابھی میں مسائل تک پہنچا نہیں ہوں. یہ آخری جملہ تو سن لو، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. وہ بوڑھا بہادر عمر بن عبد داؤد کہنے لگا، تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہا کہ وہ تو جاہلیت میں میرا دوست تھا. بس جا کے دیکھ لینا تاریخ میں ان جملوں کو، وہ تو ابو طالب جاہلیت میں میرا دوست تھا. کہا اس کو خاموش ہو جا، لا صداقت بین الکفر والاسلام، خاموش ہو جا. کافر بھی اور مسلمان میں کبھی دوستی نہیں ہوتی. عمر ابن عبد داؤد نے کہا ابو طالب کافر، علی نے کہا ابو طالب مسلمان. سن 5 ہجری میں خندق کے میدان میں عمر ابن عبد داؤد نے کہا ابو طالب کافر، اور علی نے کہا ابو طالب مسلمان. اب جب زمانہ آگے بڑھے گا تو جو علی کا پھیلا ہوگا وہ ابو طالب کو مسلمان کہے گا، جو عمر کا پھیلا ہوگا ابو طالب کو کافر کہے گا. تقریر ختم ہوئی. کربلا کل ایمان اور کل کفر کی جنگ، کربلا امام مبین اور عدو مبین کی جنگ، کربلا خیر اور شر کی جنگ. بھیا عباس، یہ آج 9 کو جنگ پر آمادہ ہے نا، تو بھیا عباس ایک رات کی مہلت مانگ لو. حسین نے عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. اب تک تاریخ یہی لکھتی آئی کہ یہ جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی وہ عبادت کے لیے، لیکن جب دوسری صبح عاشور کو جب دوسرے دن ہو رہا آیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ اپنے لیے مہلت نہیں مانگی تھی، حور کے لیے مہلت مانگی تھی. سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی سننا عاشور کی رات آئی، میرا امام ایک خیمے میں تشریف فرما ہے. بہت مختصر مسائل بس کروں گا لیکن انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں. میرا امام ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت طویل خیمہ ہے، بہت بڑا خیمہ. ایک مرتبہ میرے امام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ میں تمہاری گردن سے اپنی بیعت کا توق نکالتا ہوں، تم اگر کہیں جانا چاہو جان بچا کر، اس لیے کہ کل جنگ ہوگی، کل لڑائی ہوگی، کل تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، کل نیزوں سے نیزے ٹکرائیں گے، کل موت ہے، تو اگر جان بچانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اور پھر فرمانے لگے کہ شاید روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرو، تو میں چراغ کو خاموش کر رہا ہوں. بھائی سننا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام اندھیرے اجالے دونوں میں برابر دیکھتا ہے. پہنچ گئی بات؟ نہیں پہنچی. اگر پہنچ گئی ہوتی تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کے لیے رات کی تاریکی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور امام کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے. تو چاہے امام کے لیے چراغ جلے یا بجھے فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، وہ چلے جائے. بس اس سے زیادہ تو میں پہنچا بھی نہیں سکتا, اس میسج کو اس سے زیادہ میں پہنچا بھی نہیں سکتا. بولو جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا, ان کے لیے چراغ بجھا رہا ہوں, وہ چلے جائیں. اب جو چراغ جلایا تو مسلم بیٹھے ہیں, عابس بیٹھے ہیں. بھائی دیکھو, یعنی عجیب و غریب بات ہے, جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں, کوفے کے قاری بیٹھے ہیں, کوفے کے حافظان قرآن بیٹھے ہیں, وہ جو نصرت کرنے آئے تھے نا حسین کی, وہ سب بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے ان کی شکلیں دیکھی اور کہا کہ تم لوگ کیوں نہ گئے, میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا, تم لوگ کیوں نہ گئے. ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول, وہ لوگ جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ کی محبت کے گدرے دے دے, وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے. اجو حکم اللہ. اس جملے کے بعد حسین نے وہ خطبہ دیا ہے کہ مجھ سے بہتر دوست کسی اور کو نہیں ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے باپ کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. میں سنتے جاؤ آرام سے, لیکن شب عاشور کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا اور اجازت لے لوں گا. اصحاب سے بات ہو گئی نا, اب مخاطب ہوئے عباس کی طرف. عاشور کی رات گزر رہی ہے. عباس سننا, میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا, اگر تم اہل حرم کو اس تاریکی میں لے کے چلے جاتے تو اہل حرم کی چادریں بچ جاتی نا. یہ سننا تھا کہ عباس نے کوئی جواب نہیں دیا, چپ چاپ اٹھے خیمے سے باہر جانے لگے. حسین سمجھ گئے کہ عباس کچھ ناراض ہو گئے, دوڑ کے گلے چلے لایا, کہا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو, بھائی عباس کہاں جا رہے ہو, کہا بابا کی خبر میں جا رہا ہوں, کہا کیوں جا رہے ہو, کہا وہاں جا کے پوچھوں گا, اسی دن کے لیے مولا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. اجو حکم اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا, عاشور کی شب ہے. دو چار جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. مجمع متفرق ہوا, اصحاب اپنے اپنے خیموں میں گئے, کوئی تلواروں کو سیٹل کرنے لگا, کوئی نیزے چمکانے لگا, کوئی تیروں کی تعداد گننے لگا, سب اپنے اپنے مقام پر مشغول ہوئے. اب سننا, یہی کے لیے میں نے زحمت دی تھی. سب اپنے اپنے مقام پر مشغول ہوئے. ہلال ابن نافع حسین کا ایک صحابی ہے, اسے کوئی کام نہیں تھا. بس سنو, آرام سے سنو. سید الشہداء کا تابوت برامد ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ مقتل نہیں پڑھوں گا, مقتل کا سب رجسٹر پاک میں پڑھوں گا. عاشور کی شب کی کیفیت سنو, مجھے اجازت دے دو. ہلال ابن نافع, اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا, وہ حسین کے خیمے کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ اتنے میں ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکل کر شہزادی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. میرے کانوں نے سنا, راوی کہتا ہے ہلال ابن نافع, میرے کانوں نے سنا کہ پوچھا بھیا کل کی کیا ٹھہری. کہا بہن کل جنگ ہوگی. کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے. بس اس جملے کا سننا تھا کہ ہلال ابن نافع دوڑتا ہوا حسین کے صحابیوں کے پاس آیا, کہا کیا تلواریں صاف کر رہے ہو, علی کی بیٹی کو تم بے اعتبار نہیں ہے. کہا کیا ہوا, کہا حسین سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی آپ نے شادیوں کا آزما لیا ہے. تو ایک مطلب صحابیوں نے طے کیا کہ زینب کو کیسے اعتماد دلایا جائے, تو یہ طے ہوا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواروں کو گردنوں پہ رکھ لے, جن کے پاس نیزے ہیں وہ نیزوں کو سینے پہ رکھ لے. بھائی سننا, سارے حسین کے دوست تلواروں کو گردنوں پہ رکھے ہوئے, نیزوں کو سینے پہ رکھے ہوئے آئے, شہزادی کا خیمہ گھیر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولا بیوی کو کہہ دے,
آخری جملہ تقریر کا، بیوی کو کہہ دے کہ اگر بیوی کو ہماری وفاؤں پہ ایمان نہیں ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں۔ میں میرا جملہ سننا، ہلال ہلال آج تو زینب کا خیمہ گھیرے کھڑے ہو، کل شام غریب والے خیال رکھنا کہ کہیں اس خیمے کو آگ نہ لے جائے، دلانا اردو بھی ادبی نہ کرے اور سروں سے چاد لے۔
میدان میں ہوا خاتمہ جب آل ابا کا، گھر ہو گیا تاراج امام دوسرا کا، خون با ہوا محبوس شاہ عقدہ کشا کا، اریا ہوا سر بلوی میں خاصان خدا کا، جن بیبیوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے، افسوس انہیں بے پردہ کیا فوجی شکل نے، سلمان نے دی اور رضوان نے دی اپنی مخصوص انداز میں نوحہ خانی کر کے، ماتم حسین
زینب یہ بیان کرتی تھی جانی
اکبر۔ آپ سے تھوڑی دیر بعد بلاک ای سزا پتا ہوگی، علم تابوت اور گنجنا برآمد ہوگا، اور علی چوک پر ٹھیک رات کے 12 بجے منی ہندوؤں کا ماتم کریں گے، منی سے ان کی کتنی درخواست ہے۔ کل اسی امام بارگاہ میں بعد نماز فجر تازیہ برآمد ہوگا، یہ جلوس جافیہ امام بارگاہ میں جا کر اختتام پذیر ہوگا، مومنین سے شرکت کی درخواست ہے۔ دوپہر 4 بجے مجلس میں سواقت چکن کرتا ہوتی، اس مجلس میں مولانا حیدر حسین حسین کا افتتاح فرمائیں گے، سواقت مجلس مومنین کے لیے سواقت چکن کا انتظام کیا گیا ہے۔ مجلس شام قریب کل ٹھیک بات نماز مغرب منعقد ہوگی، اس مجلس سے علامہ طارق جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے، دونوں سے اس شکر کی درخواست ہے۔
جنا کھاؤ علی اکبر زینب یہ بیان کرتی تھی جانی علی اکبر، تین ہے پری اور مسلمان بھی سب تھے، تین پری اور مسلمان بھی سب تھے، لیکن
مومنوں سے گزارش ہے کہ اپنی جیوں کا خیال رکھے، کل اسی امام بارگاہ میں چند مومنوں کی جگہ کرنی ہوگی، اگر کسی آپ مشتبہ شخص کو دیکھیں تو فوری طور پر انتظامیہ کو اس میں اطلاع فرمائیے۔
پیاسوں کو تیرے نام پہ پلواؤں گی بیٹا، پیاسوں کو تیرے نام پہ پلواؤں گی بیٹا، جب ہوگا میسر مجھے پائے۔